تو آپ کے فرامین مقدسہ کی خدمت کرنے والوں کے لیے آپ نے ایک موقع پر دعا دی، نظر اللہ امرأ سمع منی مقالتی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، سدا بہار رکھے، کہ جو میری باتوں کو محفوظ کرتا ہے اور پھر ان کی آگے ادائیگی کرتا ہے جس طرح سے اس نے ان باتوں کو لیا تھا۔ تو ایک حدیث کی خدمت کرنے والے کو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تر و تازگی کی دعا دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی آپ کی سنت کو اپناتا ہے، آپ کے طریقے سے محبت کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی چلاتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو یہ حقیقت میں اپنی ہی زندگی کو چار چاند لگا رہا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ، ہر شعبہ، ہر انداز اتنا پیارا کہ اگر آپ کی زندگی کے دو طریقے امت کے سامنے آئے تو دونوں ہی طریقے اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ علمی اختلاف شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے بہت ساری عبادات کے اندر۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے محبوب بندے ہیں کہ آپ نے زندگی کے اول حصے میں، درمیانی حصے میں، آخری حصے میں، اپنی زندگی کے ادوار میں، جس دور میں جو انداز اپنایا، اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو متروک نہیں رکھا، اس کو قابل ترک نہیں بنایا۔ ایک طریقے کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لے لیا، تو ایک طریقے کو امام شافعی رحمہ اللہ نے لے لیا، تو کسی طریقے کو امام مالک رحمہ اللہ نے لے لیا، تو کوئی طریقہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لے لیا۔ آپ ہی کے سارے طریقے ہیں جو عبادات کے اندر آپ نے مختلف اندازوں کو اپنایا۔ ہر امام نے اپنے اپنی علمی روشنی میں، علمی تحقیق میں دیکھا کہ یہ چیز ہمارے نزدیک زیادہ پختہ ہے، زیادہ مسلم ہے، اور اس کے شواہد ہمارے پاس زیادہ ہیں، لہذا یہ عمل قابل قبول ہوئے اور اس کو معمول بنا لینا چاہیے۔ دوسرے امام کے نزدیک دوسری، تیسرے امام کے نزدیک تیسری۔ ایک اتنا بہترین نقطہ جو اکابرین نے بیان فرمایا کہ پر سے پردہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر انداز اتنا پسند ہے کہ امت کے اندر ہر طریقے کو رائج کر دیا بطور عبادت کے۔ نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی رفع الیدین کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے، دونوں طریقوں کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک موجود ہے۔ کہیں زور سے آمین کہی جاتی ہے، کہیں آہستہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور کے اندر دونوں انداز ملتے ہیں۔ غرض یہ کہ عبادات کے اندر جہاں بھی کہیں علمی تحقیق کے لحاظ سے کہیں اتار چڑھاؤ دکھائی دیتا ہے، اس کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انداز کو سدا بہار بنا کر زندہ کر دیا۔ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلی محبت رکھتے ہوئے کوئی بھی انداز جب اپنا لیتے ہیں، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں، تو خود اپنی ہی زندگی میں نور آتا ہے، سرور محسوس ہوتا ہے اور محبت گہری سے گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہماری منزل ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مسافر جب کسی منزل کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک ہدف ہوتا ہے کہ میں یہاں سے چلا ہوں، کہاں کہاں سے گزر کر مجھے کہاں پہنچنا ہے۔ ہم اور آپ بھی ایک مسافر ہیں، راہگیر ہیں، زندگی کی اس ڈگر پہ چل کے ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ منزل متعین ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، اور جو اللہ کے حبیب تک پہنچ گیا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اللہ پاک نے معیار قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین، حسین، خوبصورت زندگی ہے آپ کی، اس کو اپنانے والا کبھی بھی اس کو شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا۔ وہ زندگی جو اللہ کی پسندیدہ زندگی ہو، وہ انداز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہو، اس سے پیارا انداز اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا والے اپنی سوچ کے مطابق سوچے تو سوچتے رہیں، جو کوئی کہے تو کہتے رہیں، لیکن احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جو انداز مقبول اور محبوب ہو گیا، وہی انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور اللہ پاک نے اس پر مہر لگا دی کہ وہی انداز زندگی سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ ظاہری لحاظ سے بھی، باطنی لحاظ سے بھی، اپنی صورت اور اپنی سیرت، کردار اور گفتار اور انداز زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے والا حسین زندگی اپنانے والا بن جاتا ہے. تو منزل مقصود ہمارے سامنے اللہ رب العزت کی ذات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. اس ہدف کو سامنے رکھ کر جب انسان چلتا ہے, منزل جتنی محبوب ہوتی ہے کٹھن سے کٹھن راستہ بھی اچھا لگتا ہے. جانتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کہ جب مکہ مکرمہ کا سفر ہو حج کے لیے یا عمرے کے لیے اور درمیان میں کوئی مشقتیں بھی آ رہی ہوں تو اس میں بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ ہدف سامنے عظیم ہے, منزل بہت اونچی ہے. کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو راستے کی خدا نخواستہ کوئی تکلیف بھی ہو تو اس میں بھی ایک محبت مٹھاس محسوس ہوتا ہے کہ محبوب کے دیار کی طرف جاتے ہوئے انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو محبوب کی طرف جاتے ہوئے کوئی مشقت بھی آئے, تکلیف بھی آئے, مشکلات بھی آئے, اس میں بھی ایک مزہ محسوس ہوتا ہے. تو ہم اور آپ اپنی منزل کو سامنے رکھیں کہ اللہ تک ہمیں پہنچنا ہے, صحیح انداز میں پہنچنا ہے, اللہ کی مرضی کے مطابق پہنچنا ہے, صراط مستقیم پر چل کر پہنچنا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر پہنچنا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو خلاصہ اور نچوڑ بیان فرمایا کہ پورے تصوف کا حاصل اور نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان عبادت کا وقت آ جانے پر ہمت کو کام میں لاتے ہوئے عبادت انجام دے لے اور گناہ کے تقاضے کے وقت اپنی ہمت کو کام میں لاتے ہوئے گناہ سے بچ جائے, یہی حاصل تصوف ہے. فرمایا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان شریعت کا پابند ہو جائے گا اور متبع سنت بن جائے گا. جب وہ گناہوں سے بچ رہا ہے, نیکی کر رہا ہے وقت پر, اور نیکیوں میں سب سے عظیم و شان نیکی نماز کی نیکی ہے, جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق بندے کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے اور بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے گہرا ہوتا ہے, وابستگی بڑھتی ہے. صحیح دھیان کے ساتھ, صحیح تصور کے ساتھ, اس انداز سے اللہ کی عبادت انجام دی جائے کہ احکم الحاکمین کا دربار ہے, بادشاہ نے اپنے دربار میں حاضری کی اجازت دے دی اور ہم اس کے سامنے موجود ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اسے دیکھ رہے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں, بندے کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھتے ہیں کہ بندہ کس انداز سے میری اطاعت اور عبادت کر رہا ہے. تو اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, احکم الحاکمین بادشاہوں کا بادشاہ, اس کا دربار سجا ہے, بڑے چھوٹے گناہگار نیکوکار سارے ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہیں, اطاعت کا پیکر بنے ہوئے, اس وقت پھر حلاوت محسوس ہوتی ہے, مزہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں کس انداز سے جھک رہا ہوں, کس انداز سے اٹھ رہا ہوں, سجدے میں جا کے کس طرح میں اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہا ہوں. عارفین کامرین فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ سر زمین پر رکھتا ہے تو بظاہر تو اس کا سر ہوتا ہے فرش پر, لیکن در حقیقت ہوتا ہے وہ عرش پر, اللہ کے قدموں میں رحمت کی آغوش میں وہ سجدہ کرتا ہے. حدیث مبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد, بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ترین زندگی کے اس لمحے میں ہوتا ہے جس لمحے وہ سر بسجود ہوتا ہے, سجدے میں سر رکھے ہوئے ہے, اپنے رب سے انتہائی درجے قریب ترین ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے, اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ اہم ترین عبادت, اس کا حد درجہ اہتمام اور خشوع اور خضوع اور ذوق اور شوق کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ کہ حاضری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور پھر دھیان ادھر ادھر گھر بار میں کاروبار میں دنیا کے خیالات میں ہو, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, بندے کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی حسین و جمیل کوئی اور ہستی ہے, ہم سے بھی زیادہ کوئی پیاری ہستی ہے کہ تو ہمیں چھوڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہے؟ دھیان کی صرف ضرورت ہے کہ انسان استحضار کرے. حضرت جبریل امین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے انسانی شکل میں, گھٹنے سے گھٹنے ملا دیے تھے اور چار پانچ سوال کیے, تو اس میں یہ بھی سوال تھا کہ احسان کیا ہے. فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ دھیان نہ بنتا ہو کم از کم یہ دھیان تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس دھیان کے ساتھ جب عبادت انجام دی جائے گی اس میں پھر یکسوئی ہوتی ہے, خشوع اور خضوع اور ٹھہراؤ ہوتا ہے. ایک صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کے دوران کبھی ادھر کبھی ادھر کھجانے میں لگے ہوئے ہیں, فرمایا کہ لو خشعت القلب لخشعت الجوارح، اگر اس کے دل میں یکسوئی ہوتی، خشوع ہوتا، ٹھہراؤ ہوتا تو اس کے اعضا بھی ٹھہرے ہوئے یکسو دکھائی دیتے. بعض صحابہ ایسی نماز پڑھتے تھے، رکو میں ایسے جھک جاتے تو ساکت رہ جاتے، لگتا کہ کھجو یہ درخت کا کوئی خشک تنا جھکا ہوا رکا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں، ذرا سی جنبش دکھائی نہیں دیتی، یہاں تک کہ بعض دفعہ کوئی چڑیا آ کر بیٹھ جاتی. اس قدر ساکت، اس قدر اطمینان اور سکون کے ساتھ، ایسی توجہ اور اہتمام کے ساتھ عبادت انجام دیا کرتے تھے. یہی سب سے زبردست اور وہ عالی شان عبادت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی سے تعلق بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ یہ عبادت اپنے روح کے ساتھ انجام دی جائے. حضرت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کم از کم روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 رکعت تو پڑھائی کرتے تھے. ہم اور آپ بھی اگر روزانہ 40 رکعت کا اہتمام رکھیں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی. 40 رکعت سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ رمضان کی 20 رکعت پڑھنا ہمارے لیے بڑا لمبا معاملہ لگتا ہے، روزانہ 40 رکعت کون پڑھے. حالانکہ الحمدللہ ہم میں سے جو نمازی لوگ ہیں 40 سے زیادہ ہی پڑھ لیتے ہیں. پھر حضرت نے تشریح فرمائی، فرمایا کہ 17 رکعت تو 5 وقت کے فرائض ہیں، 2 رکعت فجر کے، 4 رکعت ظہر کے، 6 ہو گئیں، اور اس کے ساتھ 4 رکعت عصر کی، 10 ہو گئیں، 3 رکعت مغرب کی، یہ بن گئیں 13، اور پھر اس کے بعد 4 رکعت عشاء کی، 17 ہو گئیں. فرمایا کہ فرائض کی 17 رکعت ہو گئیں، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر، یہ ہو گئیں 20. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں نمازوں کے ساتھ 12 رکعت کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل تیار فرمائیں گے. وہ 12 رکعت ایسی ہیں کہ جو 2 رکعت فجر سے پہلے، جن کو سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے، یا اکیلی ہو تو سنت مؤکدہ، 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد. یہ 2 2 رکعت، 4 4 رکعت ہر نماز کے ساتھ جو اللہ پاک نے لگا دی ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے دیکھو میرے بندے کی عبادات کا ذرا جائزہ لو، جانچ پڑتال کرو. تو جس طرح کہیں تعمیر ہوتی ہے، عمارت ہوتی ہے، ایک عمارت وہ ہے کہ کامل مکمل، اس میں ہر طرف تکمیل ہو چکی، زیب و زونت اپنے عروج پر ہے، کہیں ذرا سی بھی کوئی خراش، کوئی اکھڑا ہوا، کہیں ٹوٹ پھوٹ دکھائی نہیں دیتی. ایک وہ ہے کہ جہاں پر کچھ نہ کچھ کہیں پلاستر کی کمی ہے، کہیں ٹوٹ پھوٹ ہے، کہیں کنارہ، کہیں کوئی چیز اکھڑی ہوئی ہے، تو پھر اس کے لیے مزید اس کی جو کمی کو تاہی اس کو پورا کرنے کے لیے مزید مسالہ لگایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں کی نمازوں کا جائزہ لو، جائزہ لیا جائے گا تو اس میں کچھ کمی کو تاہی بھی نکلے گی. کبھی کبھی کوئی نماز رہ گئی ہوگی، کبھی کسی میں خوش و خضوع نہیں ہوگا، کسی میں کوئی ریاکاری آ گئی، کسی میں کوئی طہارت صحیح نہ ہو سکی، تو کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میرے بندے کے نوافل اور سننوں کو بھی دیکھو، سنتیں اور نوافل بھی اس کے ساتھ ہیں کہ نہیں. فرشتے بتائیں گے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے ذریعے اس کے فرائض کو بھی حسین و جمیل بنا دو. جس طرح دنیا کی عمارت کے اندر یہ پلاستر اور یہ رنگ روغن اس عمارت کی تزئین اور آرائش کا اور تکمیل کا سبب بنتا ہے، تو وہاں پر پھر فرائض کی تکمیل کا ذریعہ یہی سنتیں اور نوافل بنیں گے کہ جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی، جو اس میں اکھاڑ پچھاڑ رہ گئی تھی، ذرا سی خراشیں، نشانات، کوئی سوراخ وراخ رہ گئے تھے، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر ان سنتوں اور نوافل کے ذریعے سے جب مکمل کیا جائے گا تو نماز کا سانچہ کامل مکمل ہو جائے گا. تو جن میں سے آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، تو 20 رکعت تو فرائض اور وتر بن گئے، اور 12 رکعت یہ سنت مؤکدہ بن گئیں، تو 32 رکعت ہو گئیں. اور 8 رکعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ، عمومی طور پہ آپ کا معمول تھا تہجد 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو 32 اور 8 پوری 40. اور نوافل تو اس کے علاوہ مزید اضافی کے اوابین، چاش، اشراق اور شکرانہ اور یہ دیگر جو نوافل آپ سے ثابت ہیں وہ تو اس کے علاوہ، یہ تو وہ نمازیں ہیں جو گویا کہ ہر صورت میں کم از کم 40 رکعت تو روزانہ فرض کے درجے میں ادا ہوتی ہی تھیں. ہم اور آپ بھی اگر یہ اہتمام کر لیں کہ نوافل تو اپنی جگہ بدستور معمول رکھے جائیں، یہ چھوٹے چھوٹے نوافل ہیں لیکن اجر و ثواب اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اگر ہم دل و جان سے ان کی قدر کر لیں تو اللہ پاک نے دریاؤں کو کوزے میں بند کر کے امت کو عطا فرما دیے. بڑے بڑے خزانے چھوٹی چھوٹی ڈبیوں کے اندر بند کر کے امت کے حوالے کر دیے. اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی کہ شب قدر ایک رات اللہ پاک نے عطا فرمائی اس آخری امت کو جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر اور بڑھ کر ہے. ہزار مہینے لگ کر انسان عبادت کرے, رات دن ایک کرے اور مخلصانہ عبادت انجام دے, اس ہزار مہینے کی محنت پر جو وہ ثمرات حاصل کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک ہی رات میں عطا فرما دیتے ہیں. یہ بڑے بڑے خزانے اللہ پاک نے عطا فرمایا. مدینہ منورہ میں جب صحابہ آئے ایک دن حسرت کرنے لگے, یا رسول اللہ جب مکہ میں تھے دل چاہتا تھا طواف کر لیتے تھے, عمرہ کر لیتے تھے, حج آتا تھا حج کر لیتے تھے, اب تو دور ہو گئے. اللہ پاک نے اشراق کی نماز دے دی, آپ نے فرمایا کہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد دو رکعت یا چار رکعت پڑھ لو, کامل حج اور عمرے کا اللہ پاک ثواب عطا فرما دیتے ہیں. مغرب کے بعد عوامین کی چھ رکعت سے لے کر بیس رکعت تک پڑھ لو, اللہ تعالیٰ جنت میں محل تیار کروا دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بارہ سال کے عبادت کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں. چاش کی نماز ہے, فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے, اگر یہ دو رکعت دن کے شروع میں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ قبول فرما لیتے ہیں. یہ نوافل ہیں, تھوڑی دیر کی عبادات ہوتی ہیں, لیکن عند اللہ ان کے اندر جو اجر و ثواب مخفی ہیں یہ وہی جانتا ہے جس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. دنیا سے گزر جانے والا حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک قبر کے پاس دو رکعت نفل پڑھی, پوچھنے والے نے پوچھا کسی بڑے انسان کی قبر ہے یا کوئی خاص مقام ہے جو یہاں چلتے چلتے اتر کر آپ نے نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں, قبر دیکھ کر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان یاد آ گیا. آپ نے بتایا تھا کہ دنیا سے جانے کے بعد انسان کے سامنے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ ہیں, اس کا اگر بس چلے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی نعمتیں ہیں ساری چیزیں دے کر وہ دو رکعت نفل پڑھنے کی مہلت مانگے, کیونکہ اس کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت پھر باقی نہیں رہتی. وہ دو رکعت کی اہمیت جان لیتا ہے کہ دو رکعت جو نفل پڑھے جاتے ہیں کس قدر آخرت کے لحاظ سے کارآمد ہے. مجھے وہ فرمان یاد آیا تو میں نے سوچا کہ میں تو ابھی زندہ ہوں, کیوں نہ میں ہاتھ کے ہاتھ موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور دو رکعت نفل ادا کر لوں. یہ نوافل کے اندر بھی بہت بڑی اللہ پاک نے اس امت کے لیے نوازشات رکھی ہیں, مہربانیاں رکھی ہیں, اپنے قرب کے درجات رکھے ہیں. تو غرض یہ کہ شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چالیس رکعت تو کم از کم انسان پڑھنے کا پابند بن جائے, فرائض ساتھ میں واجب اور اہتمام کے ساتھ سنت مؤکدہ, اور پھر اس کے علاوہ کوشش کر کے تہجد میں بھی اگر اٹھنے لگ جائے, تہجد میں جو شخص جاگنے لگے وہ تو اللہ کا گہرا دوست بن جاتا ہے, وہ تو تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا بن جاتا ہے. اور اگر دن بھر کی تھکاوٹ زیادہ ہے, مصروفیات زیادہ ہیں, صبح اٹھنے کا موقع نہیں ہوتا, تو تب بھی انسان کم از کم رات کو سونے سے پہلے ہی وتروں سے پہلے اگر چار رکعت بھی پڑھ لیتا ہے نفل تہجد کی نیت سے, تو اللہ پاک اس کو بھی آخرت میں تہجد گزاروں کے ساتھ اٹھائیں گے. کہ انسان عشاء کے اندر ہی سنتیں پڑھ لی, جو عشاء کی فرض کے بعد کی سنتیں وغیرہ پڑھ کے وتروں سے پہلے چار رکعت نفل تہجد کی نیت سے اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ تہجد گزار شمار کرتے ہیں, کیونکہ فرضوں کے بعد سے رات کے آخر حصے تک تہجد کا وقت ہے. افضل ترین وقت تو وہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں اٹھا جائے اور واقعتاً تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جائے, گڑ گڑایا جائے اور اس سے مانگا جائے. اس وقت تو مانگنے کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے, اس وقت لگتا یہی ہے کہ براہ راست جو مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دن ہو یا رات ہو, مجمع ہو یا سناٹا ہو, ہر حال میں وہ تو اپنی علو شان کے ساتھ ہیں, ہر بندے کی فریاد اور پکار کو الگ تنے تنہا سنتے ہی سنتے ہیں. لیکن بندوں کی طرف سے سناٹا چھایا ہوا ہے, دور دور تک بھوک کا عالم ہے, ہر طرف لوگ آرام کر رہے ہیں اور نیند کے مزے اڑا رہے ہیں, چیدہ چنندہ اکا دکا کہیں کہیں کوئی اللہ کے بندے اٹھے ہوئے ہیں جو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں. تو یہ خاص اللہ کے خاصان, یہ وہ خاصان خاصان ہوا کرتے ہیں, نچوڑ کا نچوڑ, لب لباب, کہ اس وقت سوئی ہوئی مخلوق کے اندر چند ایک بندے وہ خاص اللہ کی نظر رحمت میں آیا کرتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ, میرا فلاں بندی, میرے فلاں فلاں فلاں, یہ لوگ اس وقت مجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر ایک وقت تو وہ ہوتا ہے پورا مجمع, پورا ہجوم, پورا امتیوں کا اور عاشقوں کا ایک ریلا آ رہا ہے اور سلام پیش کر کے جا رہا ہے, اور ایسا بھی وقت آتا ہے کبھی کبھی, کوئی ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ جس وقت رکاوٹ لگائی ہوئی ہے, اس وقت سلام کے لیے رکاوٹ لگی ہوئی ہے تو وہ جگہ بالکل خالی ہے, تو اس وقت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک امت ہی کھڑا ہوا سلام پیش کر رہا ہے. تو یہ بڑا پیارا انداز لگتا ہے کہ اس وقت وہ مجمع سارا ادھر ادھر ہے لیکن ایک امت ہی معاہدے شریف پہ کھڑا ہو کر آپ کے سامنے سلام پیش کر رہا ہے, تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. اب تو مسجد نبوی ساری رات کھلنے لگی, بڑے بڑے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن قبلے والی سائڈوں کے دروازے اب پوری 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں, ورنہ کچھ زمانے پہلے تک بھی, آج سے 7-8 سال پہلے تک بھی رات 11 بجے کے بعد, کچھ وقت کے بعد مسجد نبوی بند ہو جایا کرتی تھی. تو صبح صبح جب تہجد کے وقت کھلنے کا وقت ہوتا تھا, ایک عجیب منظر ہوتا تھا, یہ اللہ کے درویش خدا مست جو بندے بوڑھے بوڑھے جو مسجد نبوی میں سال ہاں سال سے جن کی زندگیاں گزر گئیں, تو وہاں صبح صبح وہاں دروازے پہ منتظر ہوتے تھے جب دروازہ کھلنے کا وقت. تو وہ منظر اب تو ختم ہو گیا, تو یہ سارے اس میں بعضوں کی کمر جھکی ہوئی اور چادر کمر پر ڈلی ہوئی, اور بعضے گورے, بعضے حبشی, کوئی افریقی, کوئی عربی, کوئی کہاں کا عجم کے, یہ منتظر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے. اور وہ منظر اتنا عجیب ہوتا تھا کہ جب دروازہ کھلتا تھا دربان آ کے دروازہ کھولتے تو بوڑھے بوڑھے بھی بھاگ بھاگ کر سبقت لے جانے کے لیے پہلے سے پہلے پہنچ کر وہاں پہنچ کر سلام پیش کرتے تھے. بالکل سناٹا ہوتا تھا, اور اس کے اندر یہ خاص مخصوص بندے آئے ہوئے, حج اور عمرے کے زمانے میں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے, انتہائی رش, لیکن جو بیچ کے ایام ہوتے ہیں واضح اس میں, تو اس میں یہ منظر دیکھنے کو ملتا تھا. جس طرح آج کل خواتین کے لیے جب روزے پر سلام پیش کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پوری رکاوٹیں ہوتی ہیں, پورے انتظامات کر لینے کے بعد پھر جب وہ رستہ کھولتے ہیں تو خواتین تو مردوں کی بنسبت بے صبری ذرا زیادہ ہوتی ہیں اور عشق و محبت میں بھی ذرا آگے ہوتی ہیں, تو وہ چل کر نہیں دوڑ کر جاتی ہیں. تو سائڈوں میں جو وہ جو قناتیں لگی ہوتی ہیں, قناتوں کے اطراف میں بیٹھے ہوئے حضرات ان کا شور آسانی سن سکتے ہیں کہ اس قدر چیختی ہوئی آتی ہیں, عجیب سے رونگٹے کھڑے ہوتے, کوئی روتی ہوئی, کوئی چلاتی ہوئی, کوئی چیختی ہوئی. تو یہ امتی خواتین بھی اس والہانہ جذبے کے ساتھ, وہ جو کافی فاصلہ ہے خواتین کا جو پارٹیشن ہے, وہاں سے دونوں طرف قناتیں لگا دی جاتی ہیں, راستہ بنا دیا جاتا ہے ریاض الجنہ تک, اور وہاں پورا ان کا الگ سے انتظام کر دیا جاتا ہے. تو وہ منظر جس وقت دروازہ کھلتا ہے اور خواتین آگے سلام پیش کرنے کے لیے بڑھتی ہیں تو ایک دھمک محسوس ہوتی ہے کیونکہ بھاگتی ہیں, اب ہر ایک کو تو روک نہیں سکتی وہاں کی خواتین بھی, تو بھاگنے کی دھمک محسوس ہوتی ہے اور ایک عجیب شور برپا ہوتا ہے, تو ایک دم سے انسان سنگتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ لپک کر اور بھاگ کر پھر وہاں پہلے سے پہلے آگے سے آگے ریاض الجنہ میں اور روزے کے قریب پھر ادھر ادھر پھر سب پہنچ کر سلام پیش کرنا اور پھر نمازیں اور عبادات میں لگ جانا. اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بندے تہجد کے وقت میں جب چیدہ چنندہ بندے اللہ سے لو لگانے کے لیے جاگتے ہیں, بیدار ہوتے ہیں گرمی اور سردی کے موسموں میں, تو خاص اللہ کی نظر رحمت ان پر ہوتی ہے کہ یہ میرے مخصوص بندے ہیں جو میری خاطر رات کے آرام کو قربان کر کے اٹھ رہے ہیں. تو وہ اصل موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا, لگ لپٹ کر مانگنے کا. ایسے موقع پر رونا بھی بڑی جلدی آ جاتا ہے تنہائی کے اندر, جب بات چیت ہو اللہ تعالیٰ سے مناجات ہو تو پھر انسان کو بڑا لطف اور حلاوت محسوس ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ عبادت بھی نصیب ہو جائے کہ فرائض واجبات سنن اور مستحبات اس ذوق اور شوق کے ساتھ ہم سب کرنے والے بن جائیں کہ عبادت کے اندر جب لطف آتا ہے حلاوت محسوس ہوتی ہے تو انسان کو پھر عبادت کا چسکا پڑ جاتا ہے. یہ جو پہلے وقتوں کے اندر ہم اپنے اکابرین کی باتیں سنتے ہیں کہ رات نماز شروع کی اور پوری رات بیت گئی, تلاوت کلام پاک شروع کی اور پوری رات بیت گئی, عبادت شروع کی پوری رات بیت گئی, اہل علم کے بارے میں آتا ہے کہ رات مطالعہ شروع کیا پوری رات بیت گئی, تو سننے والے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا تھا. بات یہی ہے کہ جس کو جس چیز کا ذائقہ منہ کو لگ جائے, چسکا جس کو لگ جائے, تو اس چیز کی حلاوت کو وہی محسوس کرتا ہے. ہمارے اکابرین علماء امت وہ تو یہاں تک فرما گئے کہ جنت کے اندر بھی اگر اللہ تعالی نے اجازت دی اور چھوٹ دی تو وہاں بھی ہم اللہ میاں سے کہیں گے یا اللہ کچھ طلبہ دے دیں اور مدرسے کا ماحول دے دیں کہ وہاں بھی ہم بیٹھ کر آپ کا کلام پڑھاتے رہیں. ان کی زندگیاں چونکہ اس کام میں لگ گئیں, اس چیز کی حلاوت اور اس چیز کی لذت, اس کا ذائقہ انہوں نے محسوس کر لیا, تو جنت کے اندر بھی سارے حور و غلمہ ایک طرف, ساری نعمتیں ایک طرف, لیکن کہا کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ یہ حلاوت وہاں بھی عطا فرما دیں. تو آج کل کے زمانے میں یہ چیز آسان ہو گئی اس کا سمجھنا, کہ جس کسی کو جس چیز کی لت پڑ جاتی ہے, جب کوئی چسکا پڑ جاتا ہے تو اس کی ساری رات بیت جاتی ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو ایسے ہی اللہ والوں کو جس چیز کا چسکا پڑ جاتا ہے, جس چیز کی حلاوت ان کی زبان کو لگ جاتی ہے, تو وہ پھر اس کے اندر ساری رات بھی گزر جائے تو ان کے لیے وقت تھوڑا محسوس ہوتا ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کی اور دو ہی رکعت پڑھی تھی کہ صبح کی اذان ہو گئی. کہا یا رب تیری رات بہت چھوٹی ہو گئی, فاطمہ نے ابھی دو ہی رکعت پڑھی تھی کہ رات ختم. یہ وہ انہماک تھے ان حضرات کے, جتنے اونچے ایمان تھے اتنی ہی زیادہ عبادات کے اندر حلاوتیں تھیں, لذتیں اور ذائقے تھے, مٹھاس تھے. ہم اور آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ سے مانگ کر چلیں, اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت اور احتیاج ہے بلا تکلف مانگنے کے عادی بن جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں کہ اللہ عبادت کی حلاوت بھی عطا فرمائے, عبادت کے چسکے بھی عطا فرمائے, اہتمام اور توفیق بھی عطا فرمائے, تو پھر جب یہ چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں پھر ذائقے محسوس ہوتے ہیں, پھر لطف آتا ہے, جینے کا مزہ محسوس ہوتا ہے, پھر انسان زندگی کی درازی کی دعائیں مانگتا ہے کہ یا رب زندگی دراز ہو تاکہ مزید تری عبادت کرتے رہیں. اور مبارک ہیں وہ لوگ کہ جن کی عمریں دراز ہوں اور نیکیوں بھری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ نیک بخت کون ہے, سعادت مند کون ہے, آپ نے یہی فرمایا کہ جس کی زندگی دراز ہو اور نیکیوں سے بھری ہو. پوچھا کہ بدبخت کون ہے, فرمایا کہ جس کی عمر دراز ہو اور گناہوں سے بھری ہو. تو خوش نصیب ہیں وہ لمبی عمروں والے کہ جن کو زندگیاں بھی دراز ملتی ہیں, عبادات کے اندر انہماک بھی خوب ملتا ہے. یہ عبادت کے ذائقے, عبادت کے چسکے, ایک مذوب صفت انسان ہے وہ اپنے مذوبانہ انداز میں, جیسے مذوب لوگوں کے انداز تو وہی لوگ جانتے ہوں گے جو مذوب ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک دفعہ بتانے لگے کہ میں اپنی اس جذب کی کیفیت کے اندر آسمانوں تک پہنچا, آسمانوں کی سیر کی, تو وہاں بڑے بڑے اللہ والے ذکر اللہ میں مشغول تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, تو انہوں نے کہا قیامت کو چھوڑو, قیامت آ جائے گی تو سارے مزے ختم ہو جائیں گے. مختلف انہوں نے نام لیے, فلاں 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 فلاں. تو ان کا لب لباب یہ تھا کہ ویسے میں نے سوال کیا ان سے کہ قیامت کب آئے گی, تو انہوں نے کہا قیامت کے تذکرے کو چھوڑو, قیامت آ جائے گی تو سارے مزے ہمارے ختم ہو جائیں گے. یہ جو ہم ذکر اللہ میں لگے ہوئے ہیں, اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, تو یہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے. تو جب انسان کو عبادت کا ذائقہ ملتا ہے, عبادت کا نور ملتا ہے, عبادتوں میں ترقی نصیب ہوتی ہے, تو پھر زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے مبارک ہوتا ہے. زندگی کے اندر پھر وہ اور زیادہ عروج پہ عروج, ترقی پہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھال لے اور عبادت کو وقت پر انجام دینے کا عادی ہو جائے, اور بالخصوص نماز. میں نے عرض کیا کہ نماز کی کم از کم یہ 40 رکعت تو ہم بھی اپنے پر لازم کر لیں کہ روز مرہ یہ 40 رکعت تو ہماری کہیں نہ جائیں. فرائض کی 17 رکعت, فطر کی 3 رکعت اور 12 رکعت سنت مؤکدہ اور 8 رکعت تہجد, یہ پوری اگر 40 رکعت بھی ہم اہتمام سے پڑھنے والے بن جائیں, خود دل ہمارا گواہی دے گا کہ ہم اللہ کے عبادت گزار بنتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اپنا قرب دیا ہوا ہے کہ بار بار اپنے سامنے سجدے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. یہ سعادت تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے کہ اللہ اپنے آگے جھکا لیتے ہیں, اپنے پاس بلا لیتے ہیں, اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں. خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی نائلاقی سرزد ہو جائے, کوئی بے احترامی ہو جائے, بے ادبی ہو جائے, کوئی گھمنڈ ہو, تو اللہ تعالیٰ پھر دھتکار بھی دیا کرتے ہیں. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا, پھر وہ محروم سے محروم تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہمیشہ اپنی اوقات کو یاد رکھا جائے, اپنی ذات کو اللہ کے سامنے جھکایا جائے, مٹایا جائے, اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کو اپنا کر تعلق کو گہرا بنایا جائے. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام جب کشتی سے فارغ ہو گئے, اتر گئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کچھ مٹی کے برتن بنائیں. تو اللہ تعالیٰ کی فرمائش تھی, تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی محنت, بڑی لگن, بڑی محبت کے ساتھ اپنی پوری کوشش خرچ کر کے اچھے اچھے برتن بنائے. جب بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کو چکنا چور کر دیں, توڑ پھوڑ کر توڑ دیں. اب توڑتے ہوئے بڑا دل دکھا کہ اتنی محنت سے میں نے بنائے تھے, کہ اللہ پاک کا حکم ہے, اللہ پاک کی فرمائش ہے, تو بڑی چاہت, بڑی لگن کے ساتھ اپنی طرف سے ہر طرح سے اس میں بہت زیادہ محنت کی. اور تیاری کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو زمین پہ دے کر ماریں اور پھوڑ دیں, توڑ دیں, چکنا چور کر دیں. جب حیران ہوئے تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے, یا اللہ سمجھ میں نہیں آیا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ نوح, یہ بندے جو آپ کی بد دعا کی بدولت آپ کی بد دعا کی وجہ سے ہم نے ہلاک کیے، وہ بندے بھی ہمارے بندے تھے، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا، ہم نے ہی ان کو بنایا، لیکن آپ نے فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب ان کافروں میں سے ایک فرد کو بھی زمین پر زندہ سلامت مت چھوڑنا، ہم نے آپ کی بد دعا کی وجہ سے ان کو ہلاک تو کر دیا لیکن بندے تو ہمارے ہی تھے، اپنے بندوں کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ نے اظہار فرما دیا کہ ہمیں اپنے بندوں کو ہلاک کر کے آپ کی اس بد دعا کو تو پورا ہم نے کر دیا، لیکن بات یہ ہے کہ بندوں سے ہمیں اپنی محبت ہے، ایک انسان اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے اندر بڑی لگن ہوتی ہے، بڑی محبت اس چیز سے اس کی محبت ہوتی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بھی ایک نیا کاروبار شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، کئی دن سے محنت میں لگے ہوئے تھے، لگے جب کام مکمل ہو گیا تو ہمیں بھی اور ہم بھائیوں کو اور اپنے دوست احباب کو جمع کیا دعا کے لیے، تو دعا میں بھی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، کل ویسے ان کا فون آیا خیر خیریت کرنے لگا میں تو دوبارہ وہ فون پر بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے شکرانے کے طور پر، اور کہنے لگے دوست نے بے تکلف ہمارے پرانے بچپن کے یہیں کے دوست، کہنے لگے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ترقی دے، بڑی محنت سے میں نے یہ کام کیا ہے، ایک ٹھیا جمایا ہے، ایک کاروبار شروع کیا ہے، کام کا آغاز کیا ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ محنت لگی ہے اس محنت کا پھل چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس محنت کا پھل مل جائے، اب چونکہ محنت کی ہے لگن کے ساتھ ایک کام جمایا ہے تو بے ساختہ رو رہے ہیں کہ میں نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے، بہت محنت سے میں نے کام شروع کیا، دعا کرنا کہ اللہ ترقی دے، تو انسان جب کسی کام کو محنت اور لگن کے ساتھ کرتا ہے اس سے ایک انسیت اور محبت اور اپنائیت ہوتی ہے، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، الخلق عیال اللہ، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، عیال اللہ کی زیر نگرانی ہے، اللہ ہی اس کو پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، زندگی کی ساری ضروریات سہولیات دیتے ہیں، تو فرمایا کہ جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی اور بہتری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بڑا پسند بڑا محبوب ہے، ایسا بندہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے رکھتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں ایک بندہ وہ ہے جو اپنے کسی عزیز قریب سے کسی دور بستی میں ملاقات کے لیے چلا تو راستے میں اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو بٹھا دیا انسانی شکل میں کہ جب یہ یہاں سے گزرے تو اس سے پوچھنا کہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، وہ شخص اپنی بستی سے نکل کر سفر کرتا ہوا دوسری بستی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک انسان سے اس کی ملاقات ہوتی، یہ بظاہر انسان ہے لیکن در حقیقت فرشتہ، تو اس نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے، وہ بتایا کہ فلانی بستی کے اندر اپنے فلانے دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، کہاں کہ تمہارا اس پر کوئی حق ہے، اپنا حق لینے جا رہے ہو یا کوئی دنیاوی مفاد ہے، کہاں نہیں، اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے، اس محبت کا حق نبھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، کہا کہ اور کوئی دنیاوی غرض، کوئی دنیاوی مفاد، کوئی اپنا حق وصول کرنا ہو، کہا کچھ بھی نہیں، بس وہ میرا للہ فللہ دوست ہے، اللہ کے لیے میری اس سے تعلق اور دوستی ہے، اسی محبت کی خاطر اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو کہ میں انسان نہیں میں فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے تمہارے پاس پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے کہ جس طرح تم اس سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ شدید درجے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں، کہ جس محبت کی خاطر تم اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی میں جا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو بھی تم سے اس سے زیادہ محبت ہے کہ میرا بندہ میرے دوسرے بندے سے محبت نبھانے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، ان بندوں کے ساتھ اچھے تعلقات سے رہنا، اچھے اخلاق سے رہنا، پیار محبت کا برتاؤ کرنا اور اپنے دل میں ہمدردی اور خیرخواہی رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی رہا ہے کہ بڑے بڑے خطرناک موڑ آئے، اہم ترین ایسے حساس نوعیت کے موڑ آئے کہ آپ لہو لوہان ہوئے، احد کے میدان میں جس وقت آپ لہو لوہان تھے بعض صحابہ نے جذبات میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کے لیے بد دعا فرما دیں کہ اللہ پاک ان کا ستیہ ناس کرے، تو آپ نے فرمایا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اس سخت ترین موقع پر بھی کہ دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، آپ کی جان کا درپے ہے اور قتل کے لیے حملے کر رہا ہے اور تیر برسا رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، اور آپ کا مبارک خوبصورت حسن و جمال کا چاند جیسا چہرہ وہ بھی لہو لوہان ہے، دندان مبارک شہید ہے، فرمایا کہ میں لعان بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ میں ان پر لعن تان کر ان کے لیے بد دعا کروں، اور فرمایا کہ اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں. بدعا کے موقع پر بھی دعائیں آپ نے دی ہیں، تو دشمن کو دعائیں دینے والا کوئی شاید ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا کہ جو اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرتا ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنے دشمن کے لیے بھی آپ نے دعائیں کی، اور پھر آپ کی دعائیں رنگ لائیں کہ وہی دشمن آپ کے دوست، آپ کے خادم، آپ کے جانسار بنے. تو غرض یہ کہ ہم اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک سنت کو محبت سے اپنانے والے بن جائیں. آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو سنت پر عمل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دلانے کا ذریعہ ہے. آپس میں پیار و محبت، اتفاق اور اتحاد، اور سنتوں کے مطابق برتاؤ کرنا، اور حقوق کی ادائیگی کرنا، اور دوسروں کے ساتھ اس انداز سے رہنا کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو کسی بھی انداز سے تکلیف نہ پہنچے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک شخص نے دو آدمیوں کا ذکر کیا کہ وہ فلاں فلاں، آپس میں ان کی لڑائی ہے، اختلافات ہو گئے، جھگڑا ہوا، اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور ایک دوسرے کو ترک کیے ہوئے ہیں. تو ہوتا ہے نا مرچ مسالے لگانے والے، جب معاملہ کسی اور کا ہوتا ہے تو پھر بڑوں کے مساوقات کان بھرتے ہیں، اور پھر وہ بڑوں سے اپنے مزاج کے مطابق مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی تبصرہ سن کر آگے پہنچانا چاہتے ہیں. ہمیشہ ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ بات رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف صاف فرما دیا تھا، فرمایا کہ میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو میرا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ستھرا ہوتا ہے، تو جب میں گھر سے باہر آتا ہوں تو تب بھی میرے کان کوئی نہ بھرا کرے، کسی کے خلاف کوئی شکایت نہ کیا کرے. میں نہیں چاہتا کہ گھر سے باہر آنے کے بعد بھی میرے دل میں کسی کی کدورت آئے. جب میں گھر میں ہوتا ہوں ہر ایک کے لیے میرا دل صاف شفاف ہوتا ہے، تو گھر سے باہر آنے پر بھی میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میرا دل سب کے لیے صاف رہے، کوئی کسی کی چگلی مجھ سے نہ کھائے، اس کی شکایت، اس کی شکایت، اس کی شکایت. یہ بہت بری عادت ہر دور میں سلسلے چلے آئے. تو آپ نے تو سدے بام فرما دیا کہ مجھ سے کوئی کسی کی شکایت نہ کیا کرے. استاد الاساتذہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، جو ابھی پچھلے ہی دنوں دنیا سے رخصت ہوئے، بہت بڑی اونچی ہستی تھے، شیخ الحدیث، 63-65 سال تقریباً حدیث پڑھاتے ہوئے زندگی گزری. تو ان کے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہوا کرتے تھے، حضرت کے بڑے قریبی تھے، اور بہت حضرت ان کی قدر فرمایا کرتے تھے. آپ کا جو تعلیمی ادارہ ہے جامعہ فاروقیہ، مدرسہ ہے بہت بڑا، تو اسی میں وہ ان کا آنا جانا تھا، اور بہت حضرت سے قریب تھے. تو طلبہ میں ہر قسم کے طلبہ ہوتے ہیں، بعض شرارتی قسم کے بھی ہوتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہیں نیچے سے گزر رہے تھے، اوپر سے کسی طالب علم کی نظر پڑی کہ ڈاکٹر صاحب، تو اس نے شرارت میں کوئی پانی وانی اس کے ہاتھ میں تھا، بالٹی میں کسی، اس نے پانی انڈیل دیا ان پر. اب جب نظر پڑی انہوں نے اوپر دیکھا، اوپر سے کسی نے مجھ پر پانی پھینک دیا، تو ظاہر ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے، برہم ہوتا ہے، نالاں ہوئے، غصہ ہوئے، غیظ و غضب میں آئے، اور کہا کہ یہ کیسے کیسے گنڈے ادھر بسے ہوئے ہیں مدرسے کے اندر، گنڈے، ان کو تمیز نہیں ہے، پانی پھینک دیا. گنڈے کا لفظ ان کی زبان سے نکلا. وہ طالب علم جو شرارت کرنے والا تھا، اب سمجھ گیا کہ یہ حرکت تو ہو گئی لیکن اب خیر نہیں، مدرسے میں جب اس قسم کی کوئی نازیبہ حرکت ہو تو سب سے بڑی جو سزا ہوتی ہے وہ اخراج ہوتا ہے، کہ بس نام کاٹ دیا جاتا ہے، گیٹ آؤٹ، اب جاؤ جہاں دل چاہے پڑھو، لیکن تمہارے لیے ہمارا یہ صاف ستھرا تالاب ایک مچھلی گندا کر دیتی ہے، لہٰذا اس گندی مچھلی کو نکال دیا جاتا ہے، یہ بالکل انتہائی سزا ہوتی ہے. تو اس نے بھانپ لیا کہ ایسا نہ ہو کہ اب گرفت ہو جائے، پکڑ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب تو حضرت کے بڑے قریب ہی ہیں اور حضرت ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو جب وہ موقع ہوا حضرت کے تشریف لانے کا، تو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی ان کو اندیشہ پورا تھا کہ شکایت کریں گے. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب پہنچتے، یہ طالب علم پہنچ گیا اور کہا کہ حضرت، وہ جو آپ کے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ آج کہہ رہے تھے کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے مدرسوں میں غنڈوں کو پالا ہوا ہے. اب بات تھی کیا اور اس کو انداز کیا دے دیا. اب جب بعد میں جب ڈاکٹر صاحب آئے تو حضرت، ہاں ہاں ہم نے تو غنڈے پالے ہوئے، ہم نے تو غنڈے پالے ہوئے نا، ہم نے تو مدرسے میں، تم کہتے ہو ہم نے غنڈے پالے ہوئے ہیں. تو پہلے سے اس نے ذہن یہ بنا دیا، منفی پہلو جا کے سامنے دے دیا پہلے سے ہی. حضرت سمجھ گئے کہ ہاں انہوں نے غنڈے پالے ہوئے کہا، तो वो बेचारे डॉक्टर साहब, क्योंकि कह तो चुके थे गुंडे इधर पले हुए, तो वो उनकी बात हल्की हो गई और ये अपनी जान बचा के निकल लिया। बस औकात ऐसा होता है। खैर, ये तो एक लतीफ और किस्सा। उस्तादों में के एक उस्ताद हैं, बताने लगे कि हम जा रहे थे नहर के किनारे, अच्छा खूबसूरत मंजर था, शरारा सूजी, भाई भी साथ में था छोटा, तो चलते चलते उसको यूं कंधा मार के गिरा दिया। और सामने दरख्त के नीचे वाली साहब भी बैठे हुए मंजर देख रहे थे कि भाई भाई और दोस्त वोस्त, शाम का मंजर था। तो उसको शरारत में कंधा मार के गिरा दिया, वो बेचारा नहर में डुबकी खाई। अब इससे पहले कि भाई पहुंच के वहां अब्बा से शिकायत करता, ये पहुंच गए, कहा कि ये मना करने के बावजूद भी इसने नहर फलंगने की कोशिश की और गिर गया। अब जब ये वहां पहुंचा गीला गीला, तो नहले पे धैला, मजीद डांट पड़ी, किसने कहा था नहर पार करो, इतनी चौड़ी नहर पार करने का तुम्हें किसने कहा था कि यहां से वहां छलांग लगा के, यही तो हशर होना था तुम्हारा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहले आइए पहले पाइए। पहले पहुंच गया, डॉक्टर साहब की शिकायत कर दी, अपना पल्ला भारी करा लिया कि हजरत ने गुंडे पाले हुए, और यहां पर शरारत में फेंक तो दिया, लेकिन अब डर लगा कि अब्बा भी सामने बैठे हुए डांट पड़ेगी, तो बात को घुमा दिया कि नहर को छलांग लगा रहा था और गिर गया मना करने के बावजूद। तो बहरहाल यहां पर भी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास कोई शख्स आया और कहने लगा, हजरत फना फना जो दो अफराद हैं उनके दरमियान चप कलिश है, नाराजगी है, और वो आपस में एक दूसरे से मुसालहत नहीं करते, एक दूसरे को तर्क किया हुआ है। तो हजरत ने फरमाया, क्या तुम्हारा ख्याल ये है कि मैं तुमसे कहूंगा जाओ उनसे झगड़ो, उनसे लड़ो, ये कहूंगा? ऐसा हरगिज नहीं, मैं तो तुमसे ये कहता हूं कि जाओ उनको प्यार मोहब्बत से समझाओ, सुलह सफाई कराओ, अगर वो करते हैं तो ठीक, नहीं तो उनको छोड़ो, अपनी फिक्र करो, उनकी फिक्र का तुम्हें पाबंद नहीं बनाया गया, तुम अपनी फिक्र में लगो कि तुम्हें क्या करना है, दूसरों की खोद कुरेद की जरूरत नहीं कि उसकी चुगली इधर इधर से उधर, बल्कि अपनी फिक्र करो। अगर तुम एक दफा जाओ कोशिश करो, कोशिश कारामत साबित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि चलो सुलह हो गई दो भाइयों में, लेकिन तुम्हारे समझाने के बावजूद, नरमी के बावजूद भी अगर मुसालहत ना हो तो फरमाया कि उनकी फिक्र छोड़ दो, फिर अपनी फिक्र में लग जाओ कि तुम्हें अपनी इसलाह क्या करनी है, क्या बेहतरी करनी है। इसीलिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि लोगों में ये मरज आम है कि अपनी फिक्र छोड़कर दूसरों की फिक्र में लगे रहते हैं, अपनी जात की इसलाह की फिक्र नहीं, दूसरों की टोह में लगे रहेंगे, दूसरों के एतराजात और दूसरों की फिक्र में अपने से ज्यादा लग रहेंगे। फरमाया कि मेरे मामू थे, वो फरमाया करते थे कि दूसरों की चप्पल की हिफाजत के चक्कर में कहीं अपनी गठड़िया नहीं गुमवा देना, कि भलाई और हमदर्दी के अंदर लगे कि दूसरे की चप्पल चोरी ना हो जाए और अपनी वो जो गठड़ी थी वो कोई चोरी करके ले गया। तो फरमाया कि अपनी जात की फिक्र करो। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने भी यही निशानदही की और नसीहत फरमाई, फरमाया कि जाओ एक दफा कोशिश करो, नरमी से समझाओ, अगर वो समझ जाए बात ठीक है, नहीं समझते तो उनको छोड़ो, अपनी फिक्र में लगा रहो, अपनी इसलाह करो, अपनी दुरुस्तगी की फिक्र करो कि तुम्हारी जात से किसी और को भी नुकसान ना पहुंचे। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपनी जात छोड़कर दूसरों की तरफ मुतवज्जे हो जाएं तो अपनी जात से गफलत हो जाती है। तो अपनी ही जात पे सबसे पहले मेहनत की जाए, इसलाह की फिक्र की जाए और अपनी हकीकत को सामने रखा जाए, अल्लाह ताला की करम नवाजियों को सामने रखा जाए कि अल्लाह पाक की तरफ से किस कदर नवाजिशात हैं, इनायतें और मेहरबानियां हैं, कि रब जुल जलाल तो हर वक्त अपने बंदों को नवाजने के लिए तैयार हैं। बंदा अगर लेने के लिए मांगने वाला बन जाए, अल्लाह ताला से झोली फैला कर लेने वाला बन जाए, तो जो दिल चाहे मांगे अल्लाह ताला उसकी मसलिहत और हिकमत के मुताबिक अता फरमाते रहेंगे, और जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया हो उस पर शुक्रगुजारी करता रहे, फरमा बरदारी के साथ इबादत गुजारी में लगा रहे, शुक्रगुजारी में लगा रहे, ये चीज अल्लाह ताला को पसंद है। बुखारी शरीफ में एक तवील हदीस है जिसमें हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबिक उम्मतों में के तीन अफराद का वाक्य जिक्र फरमाया कि तीन अफराद थे जो माजूर थे, बीमारियां लगी हुई थी, एक कोहड़ी था, कोढ़ का मर्ज उसको लगा हुआ था जिसमें इंसान का बदन गलता है, सड़ता है और आज़ाए बदन वो कम हो जाते हैं, जिल दागदार हो जाती है, जख्म जख्म होते हैं। और दूसरा था गंजा जिसके बाल उड़ गए थे, भवें पलकें या गंज का बीमार, तो इसमें सारे बाल उसके उड़ गए। और तीसरा था नाबीना। अल्लाह पाक ने इन तीनों को आजमाया, इन तीनों का इम्तहान लेने के लिए फरिश्ता भेजा इंसानी शक्ल में। तो फरिश्ता सबसे पहले कोहड़ी के पास आया जिसको कोढ़ का मर्ज था, اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تم کیا چاہتے ہو، کیا تمہاری خواہش ہے، کیا تمہاری آرزو ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہوں، ہر ایک مجھ سے نفرت کرتا ہے، لوگوں نے مجھے اس مرض کی وجہ سے اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی بھگا دیا، دھتکار دیا، کوئی مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتا، تو میری چاہت ہے، میری پسند اور میری آرزو یہ ہے کہ میری جلد ٹھیک ہو جائے، زخم ٹھیک ہو جائے، کوڑھ کا مرض ختم ہو جائے اور میں بھی ایک عام انسان بن جاؤں خوبصورت۔ تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اس کو حسین و جمیل جلد عطا فرما دی، خوبصورت شکل و صورت، اور تمام کا تمام کوڑھ کا مرض اس سے دور ہو گیا۔ اس نے پوچھا تمہاری کوئی چاہت؟ چاہت تو وہ پہلے پوچھ چکا تھا، بلکہ چاہت کے بعد اس نے اس کو ایک اونٹنی دی بچوں والی، کہا کہ یہ لو، یہ تمہارا مال ہے، اللہ اس میں برکت دے۔ دوسرے نمبر پر پھر وہ چلا گیا گنجے کے پاس، جس کے بال اڑ چکے تھے ہر طرف کے، اس سے پوچھا تو اس نے بھی یہی بات کہی، تو اس نے بھی اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اللہ کے فضل سے وہ بال والا ہو گیا، خوبصورت شکل و صورت والا ہو گیا۔ اس کو اس نے گائے دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے۔ تیسرے نمبر پر نابینا کے پاس گیا، اسے بھی حال احوال کیا، اس نے بھی یہی شکایت کی کہ بالکل معاشرے سے کٹا ہوا ہوں، دل چاہتا ہے، آرزو یہ ہے کہ بینائی مل جائے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تیری بینائی لوٹ آئے، تو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ بینا ہو گیا۔ اس کو بکریاں دی، بھیڑ بکری، اور کہا اللہ اس میں برکت دے۔ وقت گزر گیا، اللہ پاک نے ان کے جانوروں میں اتنی برکت دی کہ بھیڑ بکریاں، گائے اور اونٹ بڑھتے 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 ہر ایک کی پوری وادی کی وادیاں بھر گئیں۔ دو پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہے، پوری وادی کی وادی جانوروں سے بھری ہوئی تھی۔ پہلے والے کے پاس اونٹ بے شمار، دوسرے والے کے پاس گائے بے شمار، تیسرے والے کے پاس بھیڑ بکریاں بے شمار۔ مدت گزر گئی، زمانے بیت گئے، اللہ پاک نے پھر دوبارہ اسی فرشتے کو آزمائش کے لیے بھیجا۔ یہ فرشتہ پھر آیا، سب سے پہلے کوہڑی کے پاس، کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، سفر کرتے کرتے ذات راہ میرا ختم ہو گیا، منزل تک مجھے پہنچنا ہے، اللہ کے بعد آپ کے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں، مجھے ایک اونٹ دے دو اللہ کے نام پر، اس ذات کے واسطے سے دے دو جس ذات نے تمہیں کوڑھ کے مرض سے شفا بخش کے خوبصورت جلد دی، حسین و جمیل بنایا، اور یہ سارے مال و دولت تمہیں عطا کیے۔ تو اس نے انکار کیا، کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، یہ باپ دادا سے میرے چلے آ رہے ہیں مال مویشی، یہ تو ہم نے اپنے آبا اور اجداد سے یہ میراث کے اندر مال پایا ہے، نہ مجھے کوڑ کا مرض تھا، نہ مجھے کوئی بیماری تھی، میں تو صحیح سلامت صحت مند چلا آ رہا ہوں، اور یہ مال و اسباب جو پوری وادی بھری ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ تو میرے باپ دادا سے مال چلتا چلا آ رہا ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہو تو تو ویسا ہی ہو جا جیسے تو تھا۔ لمحے بھر میں سارا مال مویشی غائب، جنگل میں سناٹا، اور وہ اسی طرح لمحے بھر میں اسی پرانی کنڈیشن میں آ گیا، وہی مرض، وہی کوڑ، اور وہی جلد کا رساؤ۔ دوسرے کے پاس پہنچا، اس سے بھی یہی بات دہرائی کہ مسافر ہوں، منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں، ذات راہ ختم ہے، سواری میرے پاس نہیں رہی، تو لہٰذا آپ مجھے کچھ دے دو اس ذات کے واسطے سے کہ جس نے آپ کو گنج پن کی بیماری سے شفا دی اور آپ کو اتنا مال عطا کیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہمیں مال ملا ہے، اور ایسے میرے پر کوئی بیماری نہیں آئی۔ اس نے بھی انکار کیا، تو کہا کہ اگر تو جھوٹ کہتا ہو تو تو ویسا ہی ہو جا جیسے تو تھا۔ لمحے بھر میں وہ بھی اسی طرح ہو گیا۔ آخر میں باری آئی نابینا کی، اس کے پاس جب پہنچا، اس کے سامنے بھی یہی قصہ دہرایا اور اللہ کے نام پر سوال کیا، تو اس نے کہا کہ ایک بکری نہیں، یہ سارے کا سارا ریوڑ آپ کے لیے حاضر ہے، بے شک آپ نے بالکل سچ بتایا، سچ کہا کہ میں نابینا تھا، اللہ ہی نے مجھ کو بینائی دی، اللہ ہی نے یہ مجھے ایک بکری کے ذریعے اتنا مال مویشی عطا فرمایا، سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ایک نہیں پورا ریوڑ آپ کے لیے حاضر ہے، جتنے چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بکری آپ ہی رکھیں، بکری آپ کو مبارک ہو، اللہ اس میں اور برکت دے۔ اور پھر بتایا کہ تین قسم کے آپ افراد تھے جن کے امتحان ہوئے، ان میں دو ناکام ہوئے، اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ اپنی اوقات کو یاد رکھا، اپنی حقیقت کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ کا احسان کو مانا کہ اللہ ہی کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اسی نے مجھے بیماری سے شفا دی اور اسی نے مجھے یہ مال و اسباب دیے۔ اس نے شکر گزاری کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار بھی رکھا، مزید اور ترقی عطا فرما دی۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی اوقات کو یاد رکھیں۔ بسا اوقات انسان حالات گزرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، دینی لحاظ سے بسا اوقات انسان بے دین ہوتا ہے، اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں، دینداری پہ لے آتے ہیں، اور بسا اوقات نیکیوں میں ترقی کرتے کرتے انسان آگے نکلتا ہے، تو اپنی پچھلی زندگی کو سوچ کے انسان ہمیشہ اپنے آپ پر شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ترقی دے دی. بسا اوقات انسان کی سابقہ زندگی گناہوں کے دلدل میں ہوتی ہے، اللہ پاک نے بہت سے گناہوں سے نجات دے دی، گناہوں سے نکال لیا، بچا لیا، تو اب شکر ادا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ نجات کا راستہ، نجات کا کوئی گر عطا فرما دے کہ جس کے ذریعے سے میں نجات پانا میرے لیے آسان ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی تھی. فرمایا کہ ہمیشہ اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو، جب کبھی ماضی یاد آئے، گناہوں کی زندگی یاد آئے، آنسو بہایا کرو، رویا کرو، اللہ میں سے معافی مانگا کرو، ندامت اور پچھتاوے کا اظہار کیا کرو، ہمیشہ اپنے اب کی اعلیٰ خفیتی اپنے گناہوں پر رویا کرو. اور نمبر دو آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، زبان کو لگام دے کے رکھو. اور نمبر تین آپ نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں اپنے گھر کا ٹاٹ بن جاؤ، فتنوں کے دور میں فتنے کا حصہ بننے کے بجائے اپنے گھر کے اندر رہو، بس اللہ اللہ کرو، اپنی کام سے کام رکھو، اپنی عبادت سے سروکار رکھو، کامیابی تمہارے لیے مقدر. تو یہ نجات کے تین گر آپ نے عطا فرما دیے کہ اپنی زبان قابو میں رکھو، زبان سے کوئی بھی ایسی بات نہ نکلے کہ جو کل تمہارے لیے وبال جان بنے، اور اپنی سابقہ زندگی پر ندامت کے آنسو بہایا کرو، اور اسی طریقے سے اپنے گھر کو اپنا مسکن بنا لو کہ بس ضرورت کے لیے باہر نکلو، پھر اپنے گھر کا پیوند بنے رہو. تو دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے بسا اوقات انسان سابقہ زندگی میں بڑے پسماندگی میں ہوتا ہے، گناہوں کی زندگی تھی، اللہ پاک نے نکوکاری کی زندگی دے دی، گمراہی کی زندگی تھی، ہدایت مل گئی، اور اسی طرح انسان حرام خوری میں تھا، حرام کاری میں تھا، اب اس سے اجتناب نصیب ہو گیا. اس پہ دنیاوی لحاظ سے انسان تنگ دست تھا، اللہ پاک نے فراوانیاں دے دی، مال کے اندر وسعتیں دے دی، رزق حلال کی فراوانیاں مل گئیں. تو ہمیشہ انسان اپنے اوقات کو یاد رکھے اور اللہ میاں سے تنہائی میں یہی باتیں کیا کرے، یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ آپ ہی کی آتا ہے. تو قدردان بندہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے کہ بندہ شکر گزار ہے. عبادت اور اطاعت کے ساتھ ساتھ شکر گزاری یہ بہت بڑی نعمت ہے. قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے ہیں جو میری نعمت کو استعمال کر کے پھر شکریہ بھی ادا کرتے ہوں. کھاتے پیتے تو سب ہیں، نعمت تو ہر ایک استعمال کر رہا ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے، سانس جہاں رک گیا وہاں انسان ڈھیر ہے، لمحے لمحے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں متوجہ ہیں، لیکن قلیل من عبادی الشکور، قدردان بندے بہت تھوڑے ہیں کہ جن کی زبان پر شکر کے کلمات آتے ہوں. ہمارے سسر محترم تھے، اللہ تعالیٰ جنت میں اونچے درجات عطا فرمائے، دنیا سے رخصت ہو چکے. ان کی عادت تھی بے ساختہ کھانے کے دوران ہر دو چار لقمے کے بعد الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، بس بے ساختہ ان کی ایک عادت بنی ہوئی تھی، کھانا کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں، حالانکہ دعوت بھی ہے اس میں بھی، بس بے ساختہ زبان پہ ایک دم سے اللہم لک الحمد ولک الشکر، ایک عادت ان کی بنی ہوئی تھی کہ لقمے لقمے پر. اور یہ شکر کی عبادت اتنی پیاری عبادت ہے، اتنی بھاری عبادت ہے. الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا بھوکے پیٹ رہ کر روزہ رکھنے والے کی طرح اجر و ثواب پا لیتا ہے. وہ صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے، اور اس کے بعد جا کے اس نے جو ثواب حاصل کیا، اتنا ہی ثواب وہ کھانا کھانے والا، نعمت استعمال کرنے والا، لقمے لقمے پر کھا کر اللہ کی تعریف کرنے والا، یا اللہ مزہ آ گیا، پانی پیا مزہ آ گیا، یا اللہ لطف آ گیا، یا اللہ سینہ ٹھنڈا ہو گیا، مزہ آ گیا، پیٹ بھر گیا، دلی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، یا اللہ کھانا کھایا بڑا لذیذ تھا، مزہ آ گیا، الحمدللہ آپ نے بڑی اچھی نعمت کھلائی، بڑی اچھی نعمت پلائی. لقمے لقمے پر، گھونٹ گھونٹ پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا وہ صبر کے ساتھ روزے رکھنے والے کی طرح اجر و ثواب میں برابری. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر، اور ہمیشہ اپنی اوقات کو یاد رکھنا کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہ تھا، جو کچھ بھی ہے یہ آپ ہی کی آتا ہے، آپ ہی کی مہربانی ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے لیے مٹانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں لگانا، یہی بندے کا شعار ہونا چاہیے، یہی وظیفہ زندگی ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں. انسان دنیا میں اگر کوئی اس کو 20-25 ہزار روپے مفت میں بھی دے دے تو انسان بڑا احسان مند ہوتا ہے کہ اس نے میرے فلانے موقع پر 20 ہزار مجھے ویسے دے دیے، 50 ہزار ویسے دے دیے. وہ خالی ایک احسان بھی انسان زندگی بھر یاد رکھتا ہے کہ میرے فلاں مشکل وقت کے اندر اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی. یہاں تو اللہ تعالیٰ ہی کے سارے احسانات ہیں کہ اس نے وجود بخشنے سے لے کر جنت میں جانے تک کے سارے احسانات اللہ ہی کی طرف سے متوجہ ہوتے رہتے ہیں. تو اس محسن کا احسان یاد کر کر کے شکر ادا کیا جائے دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ آپ ہی کی عطا ہیں, آپ ہی کی مہربانیاں ہیں, آپ نے مجھ کو اتنا نوازا, اتنا دیا, ایسا ایسا. ایک ایک نعمت کو انسان دھیان میں لاتا جائے اور زبان سے شکر گزاری کہ فریضہ انجام دیتا جائے, نعمت میں دوام بھی ہوتا ہے, استحکام بھی ہوتا ہے, ترقی بھی ملتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم نعمت پر شکر ادا کرو گے ہم نعمت میں اور ترقی عطا کریں گے. تو ہمیشہ انسان دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے اپنے پستی کو دیکھتا رہے اور پھر ملنے والی نعمت پر شکر ادا کرتا رہے, مزید اللہ تعالیٰ کی ہاں اور بھی زیادہ قرب ملے گا, دوام ملے گا, استحکام ملے گا. نعمت میں ناشکری کی جائے, ناقدری کی جائے تو وہ نعمت چھن جاتی ہے, اور نعمت پر شکر ادا کر لیا جائے, ایک تو موجودہ نعمت محفوظ ہو گئی, مزید نعمتوں کے لیے دروازے کھلوا لیے. اللہ تعالیٰ کی ہاں ایک ایک وعدہ سچا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ مجھ سے یوں مانگا کرو, یوں مانگا کرو, یوں مانگا کرو, بڑی پیاری پیاری دعائیں تلقین فرمائیں اور آخر میں فرما دیا انک لا تخلف المیعاد. کہا کرو کہ اے اللہ آپ تو وعدہ خلافی کرتے ہی نہیں, آپ نے جو وعدے کیے ربنا وآتینا, اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما دیں, ما وعدتنا علی رسلک, جو آپ نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدے کیے ہیں وہ سارے وعدے ہمیں عطا فرما دیں. ولا تخزنا یوم القیامہ, قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا, انک لا تخلف المیعاد, بے شک آپ تو وعدہ خلافی نہیں فرماتے. اللہ نے اپنے اہل ایمان بندوں سے بڑے بڑے وعدے کیے ہوئے ہیں, وہ سارے وعدے انہی اہل ایمان بندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی بات کو مان کر چلنے والے ہوں. وہ ستار العیوب غفار الذنوب, اپنے بندوں سے بے حد محبت کرنے والی ذات, اپنے بندوں کو ہر لمحے نوازنے والی ذات, اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر لمحے بندے پر نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں. وہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو جھولی پھیلا پھیلا کر اللہ سے مانگتا ہے. جو بندہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بندہ بہت متکبر ہو گیا, اسے ہماری ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی, کبھی ہماری طرف دست سوالی دراز نہیں کرتا. اور یہ بہت بڑی کوتاہی, بہت بڑی جرت, بہت بڑی غلطی ہے کہ جو ہماری زبان پر عام طور پہ ملتی ہے کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں. یہ بہت بڑا کفری اور بہت بڑا ناقدری والا جملہ ہے کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں. ہمیں تو یوں اکثر سننے کو مل جاتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی نمازی ہاتھ ملاتے ہیں, دعا کر لینا بھیا, آپ دعا کر دینا, آپ تو اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے ولی تو ہم میں سے ہر ایک ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, ہر صاحب ایمان اللہ کا دوست ہے. جس کو ایمان کی نعمت ملی, اللہ نے ایمان کی نعمت اپنے دوست ہی کو دی ہے, دشمنوں کو ایمان سے محروم رکھا. جو اللہ کے دوست تھے انہی کو نعمت ایمان ملی ہے. اب ہم اور آپ یہ نہیں جانتے کہ کون اللہ کا زیادہ گہرا دوست ہے. بے شک یہ سامنے والے کا حسن ظن ہے کہ وہ ایک سے دعا کی التجا کر رہا ہے, درخواست کر رہا ہے. کرنا چاہیے, سنت عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر جب عمرے کے لیے جا رہے تھے تو فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا. فرمایا کہ اتنا پیارا جملہ ہے کہ دنیا اور مافیا کی ساری نعمتیں ایک طرف, اور حضور نے جو یہ میٹھا جملہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر عمرے کے لیے جا رہے ہو اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو بے شک دعائیں کرانا سنت عمل ہے, لیکن یہ ذہن میں ہونا اور یہ عقیدہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ اذا سألک عبادی, میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میں کہاں ہوں, فإنی قریب, میں اپنے بندوں کے قریب ہوں, اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان, میں اپنے بندوں کے پکارنے والے بندوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اذا دعان, جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے مانگتے رہیں. ایک اور جگہ فرمایا اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. یہاں اللہ تعالی نے نہیں فرمایا کہ خالی میں اپنے دوستوں کی دعائیں قبول کروں گا. عام حکم ہے, ہر بندہ, ہر صاحب ایمان اللہ کا بڑا دوست ہے. تو یہ انسان اگر نظریہ بنا لے کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں, بہت بڑی شکایت ہے. ایک باپ اپنی اولاد کو, پانچ چھ سات بچے ہوں, ہر بچے کے اوپر محنت کر کے اس کو پال رہا ہے, پرورش کر رہا ہے, تعلیم, تربیت, دیکھ بھال, گھر بار, گرمی سردی, صحت مرض, ہر طرح کی دیکھ بھال کر کے پال پوس کے اس کو جوان کر رہا ہے, اور وہ بولے میرے ابا تو میرا خیال لگتے ہی نہیں. کتنی بڑی ناقدری ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ لئیس کم اتنی شئی, اس کی مثال نہیں دی جا سکتی, لیکن وہ تو احکم الحاکمین ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ساری عطائیں اس کی ہیں, سب کچھ دیا ہوا ہی اس کا ہے. پھر بھی انسان یہ تصور باندھے کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں, اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں. کبھی کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کیسی میری سن لی, میں نے فلانی دعا کی تھی قبول ہو گئی. اس قدر یہ ناقدری والی بات ہے کہ اللہ تو ہر بندے کی سنتا ہے, اللہ پاک نے تو ابلیس تک کی سن لی کہ جب وہ راندہ درگاہ ہو رہا تھا اور دھتکارا جا رہا تھا, جنت سے نکالا جا رہا تھا, اس وقت اس نے کہا تھا اے رب مجھ کو تھوڑی مہلت دے دے قیامت تک, کہا جا تجھے مہلت ہے. اس کی دعا کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا. ہم اور آپ تو صاحب ایمان ہیں, اللہ کے دوست ہیں, ہر صاحب ایمان اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے. بس ان ولیوں کے اندر اپنی ڈگر صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا معیار زندگی صحیح رکھا جائے, سنتوں کے مطابق اللہ کے احکامات کے مطابق چلا جائے, تو یہ کامل درجے کا ولی ہے. گناہوں سے بچے, اللہ سے ڈرے اور نیکیوں کو اپناتا رہے. ان اولیاؤہ الا المتقون, اللہ کے دوست وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں. ہر پرہیزگار اللہ کا دوست ہے. اللہ سے دوستی مضبوط کی جائے, عبادت کا اہتمام کیا جائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے والہانہ محبت اور ہر ہر سنت کو اسی محبت اور مٹھاس کے ساتھ اپنایا جائے کہ یہ انداز اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ انداز ہے. تو جو جتنی زیادہ سنتوں کے مطابق زندگی بسر ہوگی اتنی ہی زیادہ مبارک ہوگی, زندگیوں میں خیر ملے گی, اور جتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری ہوگی, حرام سے بچے گا, حلال کو اپنائے گا, جائز و ناجائز کی تمیز کو کرتے ہوئے آگے زندگی چلائے گا, اللہ کا بھی قریب ہوگا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قریب ہوگا, اور منزل مقصود تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہوگا. کہ یہ سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ متبع سنت بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ ان شاء اللہ. ہمارے کرم فرما ہے محترم جناب سہیل بھائی, ان کی کچھ دامن صاحبہ بیمار چل رہی ہیں. محترمہ شہناز بیگم صاحبہ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اللہ پاک تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو بھی اور تمام بیماروں کو, جسمانی اور روحانی بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ, ہمارا کہنا اور سننا قبول و منظور فرما لیجیے. آپ کے گھر کے اندر جو ہماری حاضری ہے اس کو قبول فرما کر ساری زندگی اپنے گھر سے وابستگی نصیب فرمائیے. یا اللہ, ہم سب کو خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت انجام دینے والا بنا لیجیے, متبع سنت بنا لیجیے. اے اللہ, اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ, آپ ہم سب کو اپنی رضاء کاملہ عطا فرمائیے, قرب تام عطا فرمائیے, قرب خاص عطا فرمائیے. ہم سب کی عمریں دراز فرمائیے, تقوی سے مالا مال فرمائیے, اعمال صالحہ کی خوب توفیق عطا فرمائیے. ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین, تمام بیماروں کو تندرستی عطا فرمائیے, مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے, بے گھروں کو صاحب مکان بنا دیجیے, بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دیجیے, پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے, بے روزگاروں کو حلال اور برکت کے روزگار عطا فرمائیے, جن کے روزگار لگے ہوئے ہیں اس میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائیے, استحکام اور دوام عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو کمال عطا فرمائیے, زوال سے بچا لیجیے, دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے, دین اور دنیا کی ترقیاں عطا فرمائیے, ہر قسم کی خوشحالیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے, رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم آپ کے بندے ہیں, بہت گندے ہیں, قصوروار ہیں, خطا کار ہیں, اقراری مجرم ہیں. یا اللہ, زندگی بھر کے ہمارے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کو پاکیزہ بنا دیجیے, آئندہ زندگی ہمیں صاف ستھری گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ, آپ کا وعدہ ہے کہ بندہ جب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سچی توبہ کرتا ہے تو ایک بول میں آپ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یا اللہ, ہم آپ کی بارگاہ میں ان مبارک لمحات میں, کہ دن گزر گیا رات آ رہی ہے, دن اور رات کے اس ملاپ کے وقت میں آپ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. اے اللہ, اس دن کے جاتے وقت, رات کے آتے وقت ہم اپنی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو کر سچی معافی مانگتے ہیں. کہ یا اللہ, زندگی بھر کے ہمارے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ, تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے, پاکیزہ بنا دیجئے, ہم سب کو پاکیزہ سوچ عطا فرمائیے, پاکیزہ صحبتیں عطا فرمائیے, نیک صحبتوں کی اللہ قدر نصیب فرمائیے. ہم سب وقت کے اندر یا اللہ مثبت تبدیلیاں پیدا فرما دیجئے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے والہانہ محبت نصیب فرمائیے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے، خلاف سنت امور سے نفرت نصیب فرمائیے، خلاف شرع تمام کاموں سے اللہ اجتناب نصیب فرمائیے، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائیے، اپنا پیارا بندہ بنا لیجئے، اے الہ العالمین پرہیزگاری نصیب فرمائیے، یا اللہ آپ شکر گزاری نصیب فرمائیے، یہ ساری کی ساری نعمتیں آپ ہی کی عطا کی ہوئی ہیں، یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں میں کبھی بھی ہم سے کوئی نعمت سلب نہ فرمائیے، یہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ وجود جو آپ نے عطا فرمایا، اس وجود کی تمام ضروریات جو آپ نے عطا فرمائی، اس وجود کے دل میں جو آپ نے ایمان کی رونق عطا فرمائی، یا اللہ تمام کی تمام بڑی چھوٹی نعمتوں پر ہم دل کی گہرائی سے آپ کی بارگاہ میں کلمات شکر ادا کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیے، اللہم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك أي لها العالمين اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ہم سب کے مقدر یا اللہ اچھے کر دیجئے، ہم سب کو ناکامی اور نامرادی سے اللہ محفوظ فرما لیجئے، یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ دین اور دنیا کی ترقیوں سے مالا مال فرمائیے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے، عبادات کی حلاوت نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین خشوع اور خضوع اور ذوق اور شوق عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے پیارے جو آپ کے دوست گزر چکے، اولیاء اللہ گزر چکے، ان کے فیوز اور برکات ہمارے ذریعے بھی جاری اور ساری فرما دیجئے، اے الہ العالمین تزکیہ نفس کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، اخلاق حسنہ سے آراستہ فرمائیے، اخلاق رذیلہ سے ہم سب کو صاف ستھرا فرما دیجئے، تمام کی تمام برائیوں سے تمام عیوب سے اللہ ہم سب کو اجتناب نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے، یا اللہ یہ مبارک لمحات ہیں، دن گزر رہا ہے رات آ رہی ہے اور آپ کے پکارنے والے منادی پکار رہے ہیں، اس لمحے میں یا اللہ ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے، بخشا بخشایا بنا دیجئے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجئے، یا اللہ آپ ہم میں سے ہر کسی کی دلی مرادوں کو جائز حاجتوں کو ہماری تمنا اور آرزوؤں سے بڑھ کر پورا فرما دیجئے، ہم سب کو کامیاب اور کامران بنائیے، ناکامی اور نامرادی سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائیے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين